بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत है हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान करीम की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 150 था 152 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामिन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप आलमी खबरें समाअत फरमाएंगे। खबरों के बाद हालात हाजरा के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम मंजर व पस मंजर पेश किया जाएगा। फिर आप समाअत फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। उसके बाद ईद उल अज़हा की मुनासिबत से प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा। उसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समाअत फरमाएंगे और आखिर में आज की मखसूस दुआ उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। अजीज सामीन, ईद सईद कुर्बान के पुरमसरत मौके पर आप सब की खिदमत में नहायती खलूस के साथ हदिया तबरीक व तहनियत पेश करते हैं और आपकी सलामती की दुआ करते हैं। सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समाअत फरमाइए बाज अहम खबरों का खुलासा। ईरानी बहरिया की सालाना मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल। मस्जिद अल अक्सा में नमाज ईद उल अज़हा दसियों हजार की शिरकत। और मुल्क का सियासी बहरान हल करने पर सब तवज्जो मरकूज करें इराकी वजीर आजम। और लीजिए आप तफसील से खबरें समाअत फरमाइए। ईरानी बहरिया ने पायदार सलामती 2022 के नाम से बहरी मशकें अंजाम दी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील या बहरे खजर में अंजाम पाने वाली इन मशकों में बहरिया के मुख्तलिफ यूनिटों ने हिस्सा लिया जिनमें एयरविंग भी शामिल था। इस मौके पर बहरिया फ्लोटिंग यूनिटों और हवाई जहाज़ों ने मार्च पास भी किया। मशकों के दौरान अंदरून मुल्क तैयार किए जाने वाले मुख्तलिफ दिफाई निज़ामों का तजुर्बा किया गया जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम भी शामिल थे। इस मौके पर बहरिया के यसीर और वाबील नामी ड्रोन तैयारों ने जासूसी परवाजें भी अंजाम दीं। मुख्तलिफ तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया जबकि 212 किस्म के हेलीकॉप्टरों और गन बूटों ने बहरिया के जवानों को शेल्टर फराहम किया। मशकों के दौरान रडार सिस्टमों में खलल डालने उन्हें महफूज रखने का भी तजुर्बा किया गया। साहिलों पर फौज उतारने और दुश्मन की फौज को छाताबरदारी से रोकने की भी मशक अंजाम दी गई। मुल्की सरहदों के इंटेलिजेंस निगरानी के साथ फिजाई अहदाब पर फायरिंग का तजुर्बा अंजाम दिया गया। ईरानी बहरिया ने इन मशकों का मकसद दिफाई ताकत के साय में अमन और दोस्ती का पैगाम देना बताया है। माशी तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका में मुश्तैल मुजाहरीन ने ऐवान सदर पर कब्जा कर लिया है और सदर गोटबाया राजपक्षे ऐवान सदर छोड़कर फरार कर गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक माशी दिवालियापन के शिकार श्रीलंका में लोग बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और मुश्तैल मुजाहरीन ने शनिचर को ऐवान सदर पर कब्जा कर लिया और इत्तलात हैं कि सदर गोटबाया राजपक्षे ऐवान सदर छोड़कर फरार कर गए हैं। मुजाहरीन ने ऐवान सदर की इमारत को खासा नुकसान पहुंचाया और तोड़ फोड़ की। श्रीलंका के सिक्योरिटी और दिफाई जराये का कहना है कि सदर राजपक्षे ऐवान सद छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मुश्तैल मुजाहरीन ने एक मेंबर पार्लियामेंट के घर पर भी हमला कर दिया। इससे पहले 11 مئی کو سری لنکا کے سابق وزیراعظم مہندرا راج پکشے اپنے گھر والوں کے ہمراہ فرار کر گئے تھے جب مشتعل ہجوم نے ان کی رہائی گاہ کو گھیر لیا تھا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ میں ہونے والی نماز عید الاضحیٰ کے روپرور اجتماع میں دسیوں ہزار فلسطینیوں نے شرکت کی اور اپنے اتحاد کا شاندار جلوہ پیش کیا۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن اور بیت المقدس کے مختلف علاقوں سے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے ہفتے کے روز مسجد الاقصیٰ میں جمع ہوئے۔ بیت المقدس شہر میں ہی مسجد الاقصیٰ واقع ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور یہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے تین اہم ترین و مقدس ترین مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصیٰ میں نماز عید پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے ایسے عالم میں شرکت کی کہ غاصب اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے ہر قسم کی پابندی عائد تھی اور انہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھی، لیکن فلسطینیوں نے اپنی بھرپور شرکت سے صہیونی فوجیوں کے اقدام کو نقش بر آب کر دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین اور قدس بریگیڈ نے اپنے الگ الگ بیانات میں عید سعید قربان کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی اور فلسطین کی آزادی تک جہاد جاری رکھے جانے اور فلسطینیوں کی وطن واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین اور قدس بریگیڈ نے اپنے الگ الگ بیانات میں عید سعید قربان کی مناسبت سے امت مسلمہ، عرب قوموں، ملت فلسطین، خاص طور سے شہداء کے اہل خانہ، فلسطینی زخمی اور فلسطینی اسیروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ان بیانات میں کہا گیا ہے کہ عید قربان ہمیں ایثار و فداکاری کا درس دیتی ہے تاکہ دشمن کے مقابلے میں ہمارے حوصلے اور عزائم مضبوط و مستحکم رہیں اور خداوند متعال کی مدد و نصرت سے صہیونی دشمن کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی قائم اور فلسطین کی آزادی تک جہاد جاری رہے اور فلسطینیوں کی وطن واپسی کا مشاہدہ کیا جا سکے اور دشمن کو اپنے ہر حربے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اور فلسطینی قوم کامیابی کی منازل طے کرے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاضمی نے تمام سیاسی گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کا سیاسی بحران حل کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ عراق میں گزشتہ اکتوبر میں عام انتخابات ہوئے تھے مگر کوئی بھی جماعت اب تک حکومت تشکیل نہیں دے سکی ہے، جس کی بنا پر اس ملک کو سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم مصطفیٰ القاضمی نے ایک بیان میں مجریہ اور مقرنہ کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق عراقی عوام کو کافی مشکلات اور سختیوں کا سامنا رہا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی خدمت کرنے، مسائل و مشکلات دور کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں اور تمام سیاسی گروہ اور جماعتیں ملک کا سیاسی بحران حل کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ شام کے صدر بشار اسد نے عید قربان پر اپنے تہنیتی پیغام دہشت گردی کی بیخکنی اور علاقائی اور عالمی پوزیشن کی بحالی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانحہ کے مطابق صدر بشار اسد نے شہر حلب کی جامع مسجد میں نماز عید قربان ادا کرنے کے بعد فوجیوں کے نام تہنیتی پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں فوجی اہلکاروں، ان کے اہل خانہ اور پوری قوم کے لیے نیک تمناؤں اور سلامتی کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ صدر بشار اسد کے جاری کردہ تہنیتی پیغام میں آیا ہے کہ شامی عوام آج ایسے وقت میں عید منا رہے ہیں جب ہمارا پیارا ملک دہشت گردی کی لعنت، دہشت گردی کے حامیوں، غاصبوں اور ان کے ایجنٹوں سے مکمل طور پر پاک ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ بعض مغربی ممالک کی غلط پالیسی شام میں انسانی تباہی کا باعث بنی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے کہا ہے کہ بعض مغربی ممالک شامیوں کی انسانی سوز اقدامات کی حمایت کے دعوے کے ساتھ رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس 28-58 قرارداد کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں۔ بسام سباغ نے افسوس کا اظہار کیا کہ روس کی طرف سے تجویز کردہ شام سے متعلق متوازن مسودہ قرارداد کو منظور نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اس بات پر زور دیا کہ شام حقائق کو مسخ کرنے، انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کو سیاسی رنگ دینے اور شامی شہریوں کے مصائب کو کم کرنے کی دیانتدارانہ کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان ممالک کے اصرار کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم موضوعات سامنے آئے، کئی ایسے سیاسی اور سماجی مسائل تھے جن پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا منظر اور پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کریں کہ جو اس وقت خطے میں ایک برننگ کویسچن کے طور پہ ہے، جس کے بارے میں علاقائی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی لکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ریزسٹنس بلاک کا بھی ایک قریبی تعلق بنتا ہے، اور گلوبل وائز دیکھیں تو اس کی بھی ایک اہمیت بنتی ہے۔ میری مراد غاصب صہیونی حکومت میں جو سیاسی عدم استحکام کے مختلف انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک علامت یا ایک انڈیکیٹر جو پارلیمنٹ کی صورت میں ہے، اور خبریں آپ کے پیش نظر ہیں کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے پیچھے کئی اہداف ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس پارلیمنٹ کے تحلیل ہونے کے منظر اور پس منظر میں ہونے والی جو مختلف چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا غاصب صہیونی حکومت بحرانوں کے بھنور میں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت مختلف بحرانوں میں مبتلا ہے۔ دیکھیں، بحران کئی نوعیت کے ہوتے ہیں، سیاسی نوعیت بھی ہو سکتی ہے، اس کی سماجی نوعیت ہو سکتی ہے، ثقافتی نوعیت ہو سکتی ہے، اقتصادی نوعیت ہو سکتی ہے، سلامتی کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں غاصب صہیونی حکومت کے زوال کے مختلف جو مظاہر ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ جی ہاں ناظرین، غاصب صہیونی حکومت بحرانوں کے بھنور میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بحران کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور جب یہ مختلف بحران ایک اجتماعی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ حکومت اپنے زوال کی انتہا کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو مختلف طرح کے بحران اور چیلنج درپیش ہیں۔ سیکیورٹی کے عنوان سے آپ دیکھیں کہ اس وقت مقبوضہ علاقوں میں جس انداز سے موومنٹ، فلسطینی موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے، کسی زمانے میں صرف غزہ کے اندر مشکلات تھیں، غزہ کے اندر مجاہدین اپنی پوری قوت کے ساتھ غاصب سے انہی حکومت کو جواب دیتے تھے، لیکن غرب اردن کا علاقہ یعنی ویسٹ بینک کا علاقہ یا وہ آبادیاں کے جو 1948 میں غاصب سے انہی حکومت کے قبضے میں چلی گئی تھیں، یہ دو علاقے خاموش ہوتے تھے، وہاں سے تحریک اتنی بھرپور نہیں ہوتی تھی، یا خود بیت المقدس کے علاقے میں اس انداز سے گرما گرمی نہیں ہوتی تھی جیسے غزہ پٹی کے اندر ہوتی تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران تینوں علاقے، یعنی غزہ پٹی کا علاقہ، ویسٹ بینک کا علاقہ اور 1948 کی مقبوضہ جو زمین سرزمین ہے، وہاں پہ بھی موومنٹ تیزی سے اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے. اور جب کسی ملک کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، گلی کوچے میں جب سیکیورٹی کا بحران پیدا ہو جائے اور حکومت اپنے لیے مشکل محسوس کرے کہ کہاں پہ جا کے کس انداز سے اس کو کنٹرول کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حکومت اپنی دوسری بہت ساری جو توجہات ہیں اس سے اس کی یقیناً جو کوشش ہوتی ہے وہ کسی اور طرف مبذول ہو جاتی ہے. جہاں پہ امن ہو، سکون ہو، سیکیورٹی کے مسائل نہ ہو، تو دوسرے مسائل کو قابو پانا، کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، وہاں پہ خود ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوتی ہے اس حکومت کے لیے، اور وہ بھی ایسی غاصب سی انہیں حکومت کے لیے کہ جس کے مقابلے میں ہر جگہ پہ، ہر گلی میں ایک دشمن موجود ہے. چونکہ بالآخر اس غاصب سی انہیں حکومت نے اس سرزمین پر، فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے، ان کے گھروں پہ آ کے قبضہ کیا ہے، ان کے شہروں کے اندر دیواریں بنائی ہیں، ان کو تقسیم کیا ہے ایسے ایسے علاقوں پہ جہاں پہ خود عالمی اداروں نے بھی ممنوع قرار دیا تھا کہ وہاں پہ نئی آبادیاں نہیں ہوں گی، لیکن وہاں پہ صہیونی بستیاں آباد کی گئی ہیں. بہت سارے ایسے علاقے کے جہاں پہ فلسطینیوں کی زرعی زمینوں کو تباہ کیا گیا، ان کی رہائشی علاقوں کو تباہ کیا گیا. گزشتہ دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ خود بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی خالی کرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جس انداز سے بیت المقدس کو اور خود مسجد کے ارد گرد کے علاقے کو جس انداز سے یہودیانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس انداز سے صہیونی کلچر کو وہاں پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا شدید رد عمل ہے اس وقت فلسطین کے اندر. اور یقیناً اس رد عمل کے نتیجے میں سیکیورٹی کے مسائل غاصب صہیونی حکومت کے لیے روز بروز بڑھ رہے ہیں. اس وقت دوستوں نے بتایا کہ شاہد پردھان صاحب غالباً ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. شاہد پردھان، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی شاہد پردھان، آپ کے فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کی منفی سرگرمیوں پہ بڑی خصوصی نگاہ ہے، آپ خود غزہ کے مسائل میں بہت انوالو رہے، آپ کاروان لے کے گئے اور وہاں پہ جس انداز سے آپ نے قریب سے فلسطینی موومنٹ کو دیکھا ہے، تو ہم اس تناظر میں آپ سے بات کریں گے کہ دیکھیں کسی بھی حکومت کے کامیابی کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی استحکام ہوتا ہے، سیکیورٹی کا استحکام ہوتا ہے، وہاں پہ اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے، وہاں پہ ثقافتی اقدار کو اور ثقافتی ویلیوز کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو غاصب صہیونی حکومت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، وہاں تو ہر شعبے میں ناکامیاں ہی ناکامیاں دکھائی دے رہی ہیں. تازہ ترین صورتحال گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 مرتبہ پارلیمانی انتخابات ہو چکے ہیں، اور اب تازہ ترین خبر یعنی چند دن پہلے کی خبر یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے، اور 3 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوں گے. پھر الیکشن کے بعد کیا حکومت بنتی ہے، کون سے اتحاد قریب آتے ہیں، کون ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، تو کیا آپ کی نگاہ ہے کہ اس طرح کی ایک غیر سیاسی، غیر مستحکم سیاسی حکومت کیا موجودہ فلسطینی موومنٹ کا مقابلہ کر پائے گی، اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جس طرح آپ نے کہا کہ مستحکم، جس طرح سے آپ نے کہا مستحکم نہیں ہے، مطلب کہ ایک دیکھا جائے دنیا کی سیاست میں بہت ساری حکومتیں مستحکم نہیں ہوتی ہے، پھر بھی لیکن آگے آگے چیز چلتے. یونیورسٹی حکومت اسرائیل، اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے پرسپشن کے اندر، جو مطلب کہ میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں ہمارے سننے والے میں. یہ ایک آرٹیفیشل جو گورنمنٹ بنی ہے، ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے. یہ کون سے پرسپشن پہ بنائی گئی یہ گورنمنٹ، یہ جو حکومت بنائی گئی، یہ کون سے پرسپشن میں بنائی گئی؟ کہ یورپ میں، امریکہ میں، گلف میں کہیں پہ بھی جو یہودی ہے وہ امن سے رہ نہیں سکتا, سیف نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں, ایک ایسے کنٹری کی ضرورت ہے جو ان کو سیکیورٹی دے, جو ان کو امنیت دے, جو ان کو مطلب کہ ایک اچھے پولیٹیکل سسٹم کو دے. تو اس وعدے سے یہ نیشن کو بنایا گیا جو آرٹیفیشل نیشن ہے, جو مطلب کہ فلسطینیوں کی زمین غصب کر کے بنائی گئی, یہ ایک آرٹیفیشل نیشن کا کریشن ہوا. جب یہ آرٹیفیشل نیشن نے جو پرومس جو دی تھی, مطلب کہ جو پرومس سے بنایا گیا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور چور ہوتی جا رہی ہے چیزیں. جو یہ بول رہے تھے یہ سیکیورٹی سیکیورٹی کا, جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ناامن ہو گیا ہے. جو چھوٹے چھوٹے نیشنز کی تو بات دور کی بات ہے کہ کوئی کنٹری سے لڑ جانا, یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں حمس اور حزب اللہ اور اسلامی جہاد, ان کے خلاف بھی وہ ٹک نہیں پا رہے آج کے دور میں. عوام کے اندر خوف اتنا بڑھ گیا ہے, یہاں پر وہ ہر بار جیسے بھی نیا پرائم منسٹر جو بھی آتا ہے, پھر وہ بہدین ہو یا نتنیاہو ہو, وہ بات کرتے ہیں کہ ہم لبنان میں حزب اللہ پہ اٹیک کر دیں گے, ہم ایران پہ اٹیک کر دیں گے, لیکن کئی سالوں سال نکل جاتے ہیں کوئی حرکت نہیں کر پاتے. تو یہ بھی تو مطلب کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. تو جو ہم پہ یہ پرومس بنائی گئی تھی وہ پرومس ٹوٹتی جا رہی ہے, یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ پرومس اس طرح سے ختم ہو جائے گی کہ جو لوگ جو جہاں جہاں سے آئے تھے اسرائیل میں رہنے کے لیے, وہ لوٹ کر اپنے گھر پہ چلے جائیں گے, اور یہ اسرائیل کا نام و نشان کچھ آنے والے سالوں کے اندر یہ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ بہت کلیئرٹی سمجھ میں آ رہی ہے. جب جیسے رہبر محترم نے کہا تھا کہ 25 سال کے بعد میں اسرائیل نہیں رہے گا, لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ خوف زدہ ہوتی جا رہی ہے, یہ قوم کس طرح سے نا امنی ہے, جس طرح سے یہ الیکشن کے اندر ایک جگہ پہ نہیں جمع ہوتا. ابھی جو لاسٹ جو حکومت تھی وہ آٹھ لوگوں کے آٹھ الگ الگ فکروں سے مل کر لوگوں کی ایک حکومت بنائی گئی تھی, وہاں پہ ڈو بھی پائے جاتے تھے, ہاکس بھی پائے تھے, عرب بھی حتیٰ تھے. لیکن یہ تو پتا تھا کہ یہ نہیں ہوگی, ابھی اگلی حکومت آئے گی وہ اگلی بات کرے گی. لیکن میجر جو چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کنٹری جو ہے, یہ نیشن جو ہے, وہ دن بر دن کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور کمزور ہوتے ہوتے اپنے موت کے قریب یہ ہوتا جا رہا ہے, اور ان قریب ان کی یہ جو سسٹم ہے اور یہ نیشن ہے, یہ جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.
اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر.
جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. و سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اسی وقت صاحب قربانی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
عید مبارک عید مبارک سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک عید مبارک عید مبارک سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک.
سامعین عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، لہذا 10 ذی‌الحجہ کو جس دن قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے روز 12ویں یا 13ویں ذی‌الحجہ تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے ذبح یا نہر کرتے ہیں. عید قربان عید بندگی ہے، عید قربان عید اطاعت پروردگار ہے. اس دن کو محترم جاننا اور عمل ابراہیمی کی تاسیس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس دن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم اولاد جیسی نعمت کو خدا پر قربان کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہارے اور قرب الہی کے درمیان حائل ہو سکے. یہ عید ہمیں محبت، بھائی چارے، ایثار، قربانی اور اخوت کا پیغام دیتی ہے. اس مبارک دن میں ہمیں غریب، بے سہارا اور مستحق لوگوں کی بھرپور امداد کرنی چاہیے. مصائب و مشکلات میں گھرے برادران ایمانی، غربا و مساکین اور مستحقین کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو اس دن پورا کر کے ان کے درمیان گوشت تقسیم کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لائی جا سکتی ہیں. یہ عید ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دوسرے ضرورت مندوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خوش ہو سکیں اور اپنی خواہشوں پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خواہشوں کو مقدم کرنا ایک قربانی سے کم نہیں. لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کے جانور کو خرید کر لانے والے جانور سے پہلے قربان کر چکا ہو، نفس کے درندے جانور کو قربان کر دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید قربان سے قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جائے گا. عید قربان محض ایک رسم نہیں ہے جسے ہر سال منایا جاتا ہو، بلکہ ایسی عید ہے جسے ایک عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. اسے عید قرار دینے کا سبب بھی یہی ہے. چنانچہ قربانی کرنا صرف ایک علامتی رسم نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مالک کے حضور قربان کر دینے میں کوئی تامل نہیں کیا، اسی طرح ہم بھی ان کے اس عمل کی یاد میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کو قرب الہی تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں گے. یہی وہ جذبہ ہے جو ابدیت کی منزلوں میں قدم رکھنے کا حوصلہ دیتا ہے وہ منزل جس سے بڑھ کر کوئی دوسری منزل نہیں ہے۔ یہ ابدیت ہی کی منزل ہے کہ دنیا کے ہر صاحب کمال نے اپنے کمال کے اظہار کے بعد اپنی ابدیت کا اعلان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ ان کمالات کی بنیاد یہی بندگی ہے، ورنہ بندگی سے ہٹ کر دنیا کا کوئی کمال کمال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا اور یہ کام بہت ہی خاموشی کے ساتھ کیا تھا۔ لہذا اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کراتے ہیں تو کس قدر اپنے نام و نمود کی فکر رہتی ہے، کس قدر اپنے خواہشات کے غلام رہتے ہیں، کس قدر دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ ہمارے جانور کی تعریف ہو، لوگ کہیں بھائی کیا بکرا لائے ہو، کیا دمبا ہے، ایسا تو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جذبہ ابراہیمی سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کا مطمع نظر صرف اور صرف خوشنودی خدا کا حصول تھا۔ جب خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی تو عمل اور اس کا نتیجہ دونوں ہی پروردگار عالم کی طرف سے مورد قبول قرار پایا۔ پروردگار عالم نے اسی لیے اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم بھی اسی راہ پر چلو جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، تاکہ اپنے خواہشات کے جانوروں کی قربانی کر سکو، اپنی مچلتی تمناؤں کو خدا کے سامنے ذبح کرنے کی طاقت پیدا کر سکو، جن چیزوں کو تم چاہتے ہو جو تمہیں عزیز ہیں انہیں خدا کے حکم کی خاطر ترک کرنے کا جذبہ پیدا کر سکو۔ عید پر قربانی کرنے کا پیغام یہی ہے کہ یہ قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جانوروں کی قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، تب جا کر جو جانور ہم قربان کریں گے یقیناً اس پر قربانی کا اطلاق ہوگا، وگرنہ بقول شاعر ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذبح نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ بہا۔ خداوند عالم نے ایک بار پھر ہمیں عید قربان کی سعادت عطا فرمائی۔ جب دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عید مناتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہوار اور عید کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا، تاریخ کا اور اللہ کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی لوگ کرسمس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تصور کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان کی بخشش اور نجات ہوگی۔ اسی طرح یہودی ان کے عقیدے کے مطابق اس دن عید مناتے ہیں جس دن اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریائے نیل کو پھاڑ دیا۔ ان کی قومی زندگی میں یہ دن اللہ کی بشارت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسان کا یادگار دن ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا ہے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جاندار کا
خون بہاتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کو بتوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی 37 آیت میں فرمایا ہے کہ خدا کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جبکہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ سامعین، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارہ، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وہ تنہا کون ہے؟
اللہ اللہ۔
بادشاہ وہ کون ہے؟
اللہ اللہ۔
مہربان وہ کون ہے؟
اللہ اللہ۔
کیا اونچی شان ہے؟
اللہ اللہ۔
کیا سب نشان ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی میلز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 تیر 10 ذی الحجہ اور 10 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ذی الحجہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام خدا کی رضا کے لیے قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند تعالی نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو اس کی راہ میں قربان کریں، چنانچہ آپ اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ان کی چھری کے نیچے ایک گوسفند قرار دے دیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے امتحان میں کامیاب سرخ رو ہوئے۔ عید الاضحیٰ قربانی، فداکاری، ایثار اور اپنے نفس پر غلبے اور خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کا سبق دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور اس سے اخلاص و بندگی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ دس جولائی سن 1800 کو بر صغیر کا مشہور فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جس نے اردو کی ترویج و ترقی میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا۔ فورٹ ولیم دراصل ایک قلعہ نما بستی تھی، جس کی تعمیر جنگ پلاسی کے بعد سن 1757 سے 1773 کے دوران کلکتے میں کی گئی۔ جب ہندوستان پر برطانیہ کے بڑھتے ہوئے قبضے کے ساتھ انگریزوں کو ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے ہندوستانی زبان کا سیکھنا ضروری سمجھا گیا، تو لارڈ ویلسلے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو اعلی پیمانے پر تعلیم دلانے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ نیو 10 جولائی سن 1800 کو فورٹ ولیم کالج کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ دس جولائی سن 2006 کو قدیم اقدار و روایات کے نمائندہ شاعر و ادیب اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کا مختصر علالت کے بعد لاہور کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 20 نومبر 1916 کو ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹک میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، بہاول پور کے ایک کالج سے بی اے کیا اور ایک عرصے تک ایکسائز انسپیکٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ لاہور کے ایک ادبی ادارے مجلس ترقی ادب کے 32 سال تک ڈائریکٹر رہے۔ احمد ندیم قاسمی نے 1935 سے شاعری اور افسانہ نگاری شروع کی۔ افسانوں میں پنجاب کے دیہاتوں کی صحیح عکاسی ان کا امتیاز تھا۔ دس ذلحجہ سن 1436 ہجری قمری کو عید الاضحیٰ کے دن تاریخ حج کا دردناک ترین واقعہ رونما ہوا۔ یہ المناک واقعہ عید الاضحیٰ کے دن صبح تقریباً 9 بجے اس وقت رونما ہوا جب حجاج اکرام رمی جمرات کے فریضے میں شرکت کے لیے مکے کی سڑک نمبر 204 سے جمرات کی طرف جا رہے تھے، لیکن دیگر سڑکیں بند ہونے اور حجاج اکرام کی تعداد حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج جاں بحق ہو گئے۔ آل سعود کی نااہلی کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے ان حجاج میں 464 حاجی ایرانی تھے۔ بڑی تعداد میں حجاج کرام اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس واقعے کو قضاء و قدر کا واقعہ بتا کر اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہا، لیکن تمام ثبوت و شواہد رمی جمرات کے واقعے میں آل سعود کی بد انتظامی اور نااہلی کو ثابت کرتے ہیں۔ سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کی معاصر شاعرہ، مولوی شناسی کی ماہر اور عرفانی ادب کی محققہ مہدیہ الہی قمشئی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی نے مثنوی مولوی پر تحقیق، عرفانی ادب کا تجزیہ و تحلیل، نیز عرفانی ادب اور قرآنی موضوعات کا تقابلی جائزہ لیا۔ ان کو مثنوی مولوی کے بہت سے اشعار ازبر تھے اور وہ خود بھی شعری ذوق رکھتی تھیں، نیز آتش تخلص کرتی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی کی کتابوں میں کربلا، وادی عشق، بہار عشق اور معبد عشق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك. Thank you.